فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں، فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں، یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں، بھولوں گا میں، تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، حق کو دائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، ایک سے دائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، حق کو دائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، ایک سے دائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، کربلائی ہوں میں تم کو معلوم ہے، معلوم ہے، میری میت یہاں سے اٹھا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانا میرا، یعنی اب ہے وہیں آب و دانا میرا، یہ لحد تو نہیں ہے ٹھکانا میرا، یعنی اب ہے وہیں آب و دانا میرا، بن گیا ہے یہی آشیانہ میرا، آشیانہ میرا، یا نجف مجھ کو یا لینا لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا، ارادہ یہی سامرا جاؤں گا، میں خراسان جا کربلا جاؤں گا، کربلا جاؤں گا، وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اللہ اللہ غازی کرو بو حشم، سینہ آب پر اس نے گاڑا علم، اللہ اللہ غازی کرو بو حشم، سینہ آب پر جس نے گاڑا علم، سوچا ساحل پہ یہ بحر اہل حرم، اہل حرم دوش پر رکھے یہ الکما لے چلو، اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو، اے عبد میری جنت ہے کرب و بلا، میری مٹی میں ہے عشق آلِ ابا، اے عبد میری جنت ہے کرب و بلا، میری مٹی میں ہے عشق آلِ ابا، کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا، کے سوا سوئے دامان اہل کے سالے چلو اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو میں دعا ہوں لہج سے اٹھا لے چلو اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو
الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين صلوات جیسا کہ آپ سبھی کے علم میں ہے ایک انتہائی متدین اور متشرع بیٹی نے اپنے باپ کے اس اعلی ثواب کی مجلس منعقد کی ہے اور یہ وہ مرحوم کہ جس کے سلسلے میں گزشتہ سال میں نے جو خطاب کیا تھا تو اس میں عرض کیا تھا کہ جو بھی محبت اہل بیت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا اور اس کی کچھ زندہ مثالیں بھی پیش کی تھی اور انہی مثالوں کی قریب ترین کڑی تھے مرحوم سید علی حسن دہلوی صاحب کیونکہ ہمارے ہر مرحوم کا اپنے وقت کے امام کے ساتھ حجت خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور یہ ایام کیونکہ امام سے منسوب ہیں لہذا ضروری یہ ہوتا ہے کہ امام کا ذکر کیا جائے اور اس ذکر کا ثواب مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیا جائے کیوں ایسا کیونکہ ہمارے معصومین نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کیا کرو تو پہلے وقت کے امام کی نیابت سے کرو اور اس کے بعد تم اپنی کیونکہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس عمل کی قبولیت اور اس کی صحت کا ہمیں یقین تو نہیں ہے لیکن اگر وہی عمل امام کی نسبت سے کیا جا رہا ہے تو یہ یقینی ہے کہ یہ عمل قبول ہوگا اور جب وہ قبول ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے مرحوم کو بھی اور ہمارے زندوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اب آپ یہ دیکھیں حجت کا رشتہ جو گزشتہ 1100 سال اور 1200 سال کے عرصے میں 1170 سال کے عرصے میں اس دنیا سے گزر گئے اور جو ہیں ان سب کا رشتہ ان سے ہے اور اسی رشتے کو اور استوار کرنا ہے اور مستحکم رکھنا ہے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کرتا چلوں سورہ انعام کی آیت ہے آیت کا نمبر 149 ہے کہا جا رہا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ اے نبی کہہ دیجئے کہ پس جو حجت ہے وہ اللہ کے لیے ہے دلیل، ثبوت، برهان، راهنمایی، رهبری، هدایت، جو بھی مانا لے اس کے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ بالغا، پہنچنے والی، کمال کی طرف پہنچنے والی، یعنی جو پہنچنے والی حجت ہے وہ خدا کے لیے. یہ حجت جو ہدایت کا سبب ہے، تو کیا سب کو ہدایت ہو جائے گی اس حجت کے ذریعے سے؟ فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر خدا چاہتا تو تم میں سے سب کی ہدایت کر دیتا. یعنی منشأ الہی میں شامل نہیں ہے کہ سب کی ہدایت ہو. پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیوں؟ اسباب میں اس سے پہلے کچھ مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ گناہ کے نتیجے کے اندر اور انسان کی وہ تمام غلطیاں اور اس کے بعد وہ جو منزل آ جاتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہ. کسی اور موقع پہ پھر تفصیل، لیکن ہاں حجت کے اوپر. اب یہ جو حجت قرآن مجید میں آیا ہے کہ خدا کے وجود کا ثبوت وقت کا امام ہے. کسی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حجت کے معنی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الذی لا یقول لا ادری کا حجت وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، کبھی نہ کہے. یعنی اس کے پاس علم صاحب سلونی ہو اپنے زمانے کا، یعنی ایک نہیں پہلا ہی صاحب منبر سلونی نہیں ہے کہ میرے پہلے امام نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی. ان میں سے ہر ایک جو، کیونکہ یاد رکھے گا ہر امام آیا ان کو کمال پر پہنچانے کے لیے، لیکن زمانے کے جو مطالبے تھے، جب زمانے کی جو ضرورتیں تھیں، اس اعتبار سے علم پیش ضرور کیا گیا لیکن کمال پر نہیں پہنچا. میرے مولا نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن خود ہمارے پہلے امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا تو وہ پیش رفتہ ترین زمانہ ہوگا. ہمارے پہلے امام فرماتے ہیں کہ ترقی یافتہ زمانہ ہوگا، متمدن ترین قوم ہوگی، مہذب ترین قوم ہوگی، علم کمال پر پہنچے گا، کیونکہ جب امام آئیں گے تو بالکل علم کو نشر کر دیں گے. کہنا علم و حکمت پوری طرح سے عروج پر ہوگا، یعنی معراج پر پہنچے گا. امام کے ظہور سے منسوب ہے، آئیں گے تو ہوگا. عدالت ان کی آمد سے مشہور، علم ان کی آمد سے مشہور، کمال ان کی آمد سے مشہور. یہ تمام کی تمام چیزیں امام کے ظہور کے ساتھ کنڈیشنل ہیں، مشروط ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر کوئی حجت کہے اور اس کے بعد اس کی زبان چاہے لا عالم یا لا ادری، علم محض ہوگا اور راسخون فی العلم ہوگا. دوسری جگہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حجت کون ہے؟ امام کہتے ہیں نحن الحجۃ، ہم حجت ہیں. یعنی جتنے معصومین ہیں ہر ایک اپنے زمانے کے حجت ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے کہ تمام کے تمام ائمہ، تمام کے تمام معصومین حجت تو ہیں، لیکن کب سے حجت کا وجود؟ اب ایک اگلی بات یہ کہ حجت کب سے؟ تو امام اگلی جگہ فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق والحجت مع الخلق والحجت بعد الخلق. کا حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو، حجت وہ ہے جو خلق کے ساتھ ہو، حجت وہ ہے جو خلق کے بعد ہو. یعنی یاد رکھیں کہ خلق ایک زمانہ رکھتی ہے، لیکن حجت وہ ہے کہ جب خلق نہ تھی، مخلوق نہ تھی، تب بھی حجت تھی. جب مخلوق ہے تب بھی حجت ہوگی، جب مخلوق نہیں ہوگی تب بھی حجت ہوگی. تو امام نے ایک چیز ثابت کر دی کہ جب مخلوق عدم وجود کے کنارے پر تھی دونوں طرف، جب خدا نے اس وقت حجت کو رکھا، تو کیسے ممکن ہے کہ جب مخلوق موجود ہو اور حجت معدوم ہو جائے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند. ہے نا، حجت ہوگی، ہمیشہ حجت ہوگی، مخلوق سے پہلے بھی. اچھا، حدیث قدسی کے جملے بھی تو ہیں. یا وہ حدیث ہے جو میں پڑھ چکا ہوں یہاں پر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن خداوند تعالیٰ یہی تو کہہ رہا ہے كنت كنزا مخفيا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے پسند کیا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو پیدا کیا. فحجت مخلوق سے پہلے، حجت مخلوق کے ساتھ، حجت مخلوق کے بعد. بعزیزو کوئی زمانہ ایسا نہیں جب حجت خدا نہیں. آخر کیوں؟ کہ یہی حجت تو وجود خدا کی دلیل ہے، یہی حجت تو وجود خدا کی دلیل ہے. اگر یہ حجت نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد خدا کے وجود کی دلیل کون بنے گا؟ خدا کا وجود کیسے ثابت ہوگا؟ تو پتا چلا اس بات وجود خدا کے لیے وجود اہل بیت ضروری ہے. اس بات وجود خدا کے لیے وجود اہل بیت ضروری ہے. اگر اہل بیت نہ ہو تو خدا کا وجود ثابت نہیں ہوگا، لہذا ان کا ہونا ضروری. اچھا بھائی، ہم جارت جامعہ پڑھ رہے تھے، وہ سلسلہ چل رہا تھا، اس میں بھی ایک جملہ آتا ہے حجت کے تعلق سے بھی اور حجت کے انتظار کے تعلق سے. کیونکہ میں نے پڑھا تھا نا پچھلے سال، مرحوم علی احسن صاحب کو دفن کیا گیا قبرستان، بعد میں کچھ اسباب ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کے بعد ضروری ہو گیا تھا قبر کو وہاں سے منتقل کیا جانا، میت کو منتقل کیا. حسین کا چاہنے والا، اسے تو حسین کی ہی وادی میں چہن آتا ہے، وادی حسین میں دفن کیا گیا. لیکن جب قبر کھولی گئی تو عالم یہ تھا کہ کفن بالکل جیسے کہ ابھی لباس پہنا ہو، میت بالکل تازہ لگ رہی ہے. آخر یہ سبب کیوں تھا؟ دلیل کیا ہے؟ سبب ایک ہے، حجت کے ساتھ رشتہ. یہ اختیار حجت کا ثبوت تھا. نہیں عزیزو، ہم نے دعائے عہد پڑھی اور ہم سب پڑھتے ہیں، مولا کی حدیث ہے، مولا نے فرمایا. لیکن اس کے لیے مولا کہتے ہیں جو پڑھے گا اگر زندہ رہا اور امام کا ظہور ہوا تو امام کے ناصروں میں شامل ہوگا، مر گیا تو امام کے ناصروں میں مرنے کے بعد کیسے شامل ہوگا؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر مر گیا تو مرنے کے بعد خداوند تعالیٰ اسے قبر سے اٹھائے گا اور امام کے ناصروں میں شامل کرے گا. یعنی مرنے کے بعد قبر سے اٹھائے گا. تو پتا چلا کہ امام کا ناصر تو اس کی کیفیت یہ ہے، اس کی کیفیت یہ کہ محض کفن تازہ نہیں رہتا، محض لاش تازی نہیں رہتی، محض زندگی کے آثار نہیں دکھائی دیتے، بلکہ ایسا مجسم زندہ ہوتا کہ ادھر سہ آسمانی ہوگا. کیونکہ پانچ حتمی علامتیں ہیں امام کے ظہور کی، ہزاروں غیر حتمی انسرٹن علامتیں ہیں. بازیزو ظلم بڑھے گا، یہ ہوا، اس کو فجور بڑھے گا، یہ ہوا، موسیقی عام ہوگی، یہ ہوا، والدین کا احترام ختم ہوگا، یہ ہوا، قتل و غارت گری بڑھے گی، ہو گیا، ظلم کا ظلم عروج پائے گا، یہ ہو گیا، گناہ عام ہو جائیں گے، یہ ہو گیا. لیکن پانچ حتمی جو علامتیں بتائی گی ان میں سے ایک یہ بھی ہے نا کہ آسمان سے آواز بلند ہوگی. لیکن آسمان سے بلند ہونے والی آواز جو زندہ ہے وہی تو سنیں گے. کہا نہیں، جو محبت میں مر گئے وہ بھی تو زندہ ہیں، وہ اپنی قبروں میں سنیں گے، اور قبروں میں سنیں گے، اور اس کے بعد اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس عالم میں نکلیں گے. شاہرن فیسی و مجردن قناتی و ملبین دعوت الدائی، ہاتھوں میں تلوار لیے آئیں گے. یہ تلوار اس مرنے والے کو کون دے رہا ہے قبر میں؟ یہ مرنے والے کو جذبہ نصرت کے ساتھ گیا تو تھا، لیکن قبر سے نکلے گا تو ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے گا، اور اس کے بعد کہے گا مولا میں آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوں. ایک سوال اکثر ہمارے بچے کرتے ہیں، یہ آواز آسمان سے سنائی دے گی، امام کا ظہور ہو گیا، کس زبان میں ہوگی؟ عربی میں ہوگی، ہماری زبان میں ہوگی. اگر عربی میں ہوگی تو کیا ہم سمجھ سکیں گے؟ اگر ہماری زبان میں ہوگی تو کیا مطلب دنیا کی ہر زبان میں ہوگی؟ تو ہاں عزیزو، ہوں تقب الاثر آیت اللہ لطف اللہ کافی بول پائے گا. موجودہ مراجے میں سے ایک آغائے گل پائگانی کے داماد، انتہائی مقدس، انتہائی محترم، اور اس وقت سب سے زیادہ سن رسیدہ مجتہدین میں سے ایک، ان کی کتاب ہے. اور ایک چیز اور بھی بتا دوں، وقت کے امام کے موضوع کے اوپر، یعنی معرفت تو ہے یہ، لیکن اس موضوع کا جو ماہر اور متخصص ایران میں کہلاتے ہیں ان میں سے ایک ہے آپ.
ان کی کتاب ہے منتخب الاثار، اس میں پیج 450 پہ لکھتے ہیں کہ روایت حدیث بیان کرتے ہیں امام کے حوالے سے، لکھتے ہیں کہ ہر آدمی، چھٹے امام فرماتے ہیں ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا اور اپنی زبان میں سمجھے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہر آدمی اپنی زبان میں سنے گا. ایک اگلا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، آخر خدا کا فرشتہ، خدا کا فرشتہ تو عربی زبان ہے، جو خدا وند تعالیٰ کی کتاب کی زبان ہے، جو خدا کے پیغمبر کی زبان ہے، جو خدا کے بھیجے ہوئے معصومین کی زبان ہے، اگر اس زبان میں وہ آواز بلند کرے گا تو وہی چین میں اپنی چینی زبان میں سنے گا، ہندوستان میں ہندی میں سنے گا، پاکستان میں اردو میں سنے گا، بنگالی جو ہے بنگلہ دیش کی زبان میں سنے گا. ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں کیسے سنے گا؟ صاف ہو گئی بات. آج کی ترقی اور ارتقاء نے بتا دیا کہ ایک تقریر عربی میں ہو رہی ہے لیکن ترجمے کا عمل ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے چلتا ہے کہ ہر سامع اپنی زبان میں سن رہا ہے. تو اگر یہ انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے تو امام کے ظہور کے وقت کیسے ممکن نہ ہوگا؟ کیا لوگ نکلیں گے دوڑے ہوئے؟ الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. پہلی علامت تو یہ ہوگی کہ آسمان سے آواز، جو میں 14 شعبان کی تقریر میں کہہ چکا ہوں. اتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیجئے، اتنا تزکیہ نفس کر لیجئے، اتنا اپنے آپ کو امام سے جوڑ لیجئے کہ اس آواز کے بعد دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق آپ کو روکنے نہ پائے. کب رکتا انسان؟ جب محبت نہیں ہوتی. کب رکتا انسان؟ جب معرفت نہیں ہوتی. اچھا، محبت کے بھی اسباب ہوتے. جتنے سبب محبت کے پائے جاتے ہیں نا، ان تمام اسباب سے اگر کسی ذات سے محبت کی جا سکتی وہ وقع ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، محبت کبھی انسان تعلق کی بنیاد پر کرتا ہے. ماں سے اس لیے محبت کہ اس نے مجھے جنم دیا ہے. باپ سے محبت اس لیے کیونکہ میری تمام ضرورتوں کا وہ پورا کر محبت ہے. تو ایک تعلق کی بنیاد پر. امام سے کتنا تعلق ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ تمہارا امام تمہارے ساتھ تمہارے والدین کے مقابلے میں 40 گنا زیادہ شفیق ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو سبب ہے تعلق کا محبت. دوسرا سبب جو ہوتا ہے احسان کے سبب. نبوت اور امامت لطف عام، خدا کا یہ عمومی لطف ہے پوری انسانیت پر، خدا کا عمومی لطف ہے پوری کائنات پر. اگر یہ احسان عمومی ہے وجود امام، تب احسان کا تقاضا ہے کسی نے اگر وقت پر آپ کو لفٹ دے دی تو آپ محبت کرتے ہیں. اگر آپ کسی شہر میں آئے اور آپ کے پاس مکان نہیں تھا، ایک ہفتے اپنے گھر پر رکھ لیا، آپ اس سے محبت کریں گے احسان کی بنیاد پر. کوئی اور عنوان سے اگر آپ کے ساتھ کوئی مدد کی گئی تو آپ پوری عمر اس سے محبت کریں گے. تو احسان کی بنیاد پر. ایک سبب احسان کا ہے کیونکہ لولا الحجہ لساخت الارض جہلا. اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اہل زمین کو نکل جائے. تو یہ احسان امام کا مطالبہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. اگلا سبب کیا ہے؟ تعلق تو ہو گیا، احسان تو ہو گیا. کیا کبھی کبھی کچھ نام بھی اچھے لگتے ہیں، انسان ملا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، نام سنتا ہے محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نام سنا محبت ہو گئی. خدا وند تعالیٰ نے ایسا ہی نام تو اہل بیت کو دیا ہے کہ ادھر نام سنے انسان ادھر اس نام سے محبت ہو جائے. اچھا، نام سننے سے محبت ہوتی ہے. کبھی کیا ہے کہ کبھی ایک ذات سے محبت ہو جاتی ہے. تو اسم کی بنیاد پر محبت، ذات کی بنیاد پر محبت، تعلق کی بنیاد کے اوپر محبت، احسان کی بنیاد پر محبت، لطف کی بنیاد پر محبت. اور ایک اور چیز ہے، ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ صومالیہ میں آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں. فی الوقت وہاں اگر ایک حکومت وہاں چند لوگوں کے اوپر ظلم دھاری کلمہ پڑھنے والے بھی نہ ہو، مثال کے طور پہ، شیعہ بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، لیکن آپ کو یہ خبر ملے گی کہ بے گناہ ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ تو پتا چلا اگر کوئی مظلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. وقت کے امام کے لیے کتنے اسباب پیدا ہو گئے، تعلق بھی، احسان بھی. اور ابھی تک میں نے حکم خدا کی بات نہیں کی ہے، ابھی تک میں نے دعائے رسالت معاف کی بات نہیں کی، میں ابھی فطری محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے نیچرل ریزنز اور کازز ہیں ان تمام کے اعتبار سے اگر کسی ایک سے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ وقت کے امام. پھر اس کے بعد محبت کے لیے قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت کا نمبر 37، حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو چھوڑ جاتے ہیں مکے کے اندر اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسلمت بی وادٍ غیر ذی زرعٍ، اے پروردگارا میں نے تیرے اس بستی کے اندر اپنی ذریت میں سے کچھ کو یہاں ساکن قرار دیا، عند بیتک المحرم، تیرے اس گھر کے پاس جو محترم ہے اس میں. آگے جا کر آپ کہتے ہیں کہ فاجعل افئدۃ الناس تحوی الیہ، فاجعل افئدۃ من الناس تحوی الیہ، پروردگارا انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے دل کو ان کی طرف جھکا دینا اور ان کے دل میں محبت ڈال دینا. ابراہیم کی دعا تھی کہ اسماعیل اور ان کی ذریت کی محبت لوگوں کے دل میں آ جائے. تو اگر کسی دل میں محبت امام زمانہ آئے تو دعائے حضرت ابراہیم کا نتیجہ. اور اتنا ہی نہیں، ہوتا یہ کہ حضرت ابراہیم بڑے ہونے لگتے، تقریباً 14 سال کے ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور ایک شخص ہے جو حضرت اسماعیل کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اس کے دل میں حضرت اسماعیل کے لیے محبت پیدا ہوتی، دیکھنے کے بعد محبت کا ہونا. عزیز و معصومین کا یہی ہے کہ دیکھا کسی نے تو اس کے دل میں محبت اتر گئی، ہاں مگر شرط یہ ہے کہ سلسلے میں طہارت ہونی چاہیے. اب اس کے دل میں محبت ہو گئی، عبادت گزار تھا. اس محبت کے بعد ایک سوال اور تھا، دعا یہ تھی، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اسماعیل. کہا باپ کا نام؟ کہا باپ کا نام ابراہیم ہے. اب اس کے بعد وہ شخص یہی تمنا کر رہا ہے کہ آج اسماعیل سے ملاقات ہو گئی ہے، ان کے بابا سے ملاقات ہو گئی، کچھ نہیں مانگ رہا دعاؤں میں. ہماری دعاؤں میں تو بہت کچھ ہے نا، وہ ایک چیز مانگ رہا ہے، ایک دو سال نہیں 30 سال تک مانگ رہا ہے. ابراہیم بھی تو وقت کے امام ہے نا، پردہ غیبت میں نہیں ہے، زندہ ہے، سامنے دوسری بستی میں. لیکن اسماعیل کو دیکھنے کے بعد جو محبت پیدا ہوئی اس مرد مومن کے دل میں، تو نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، دست سے دعا اٹھاتا ہے. پہلی اور آخری دعا ایک دعا ہے کہ پروردگارا اسماعیل کی تو زیارت کر لی، ابراہیم کی زیارت کر لوں. بازی دو، اب ترتیب الٹ گئی، کائنات نے 13 معصومین کو دیکھا، اور جو 13 معصومین کو دیکھا خدا نے 14 معصومین کو معصوم کو پردہ غیب میں بھیج دیا. معبول اب 13 معصوم نے جو کائنات پر احسان کیے، اس احسان کے نتیجے میں کائنات کرتی ہے کہ معبود آخری معصوم کو بھیجے، کہ جب پہلا ایسا تھا، جب دوسرا ایسا تھا، جب تیسرا ایسا تھا، تو جو قدامہ آ کر کائنات کو کمال تک پہنچائے گا، جو تیرے وعدے کو پورا رکھ کرے گا، جو ہدایت کے پرچم کو بلند کرے گا، پروردگارا اسے بھیجے. ایک دن نماز پڑھ رہا ہے، ہماری طرح نماز نہیں، مکمل لمبی نماز، مستقل نماز ہو رہی، پہنچاؤ حضرت ابراہیم وہاں پہنچے. اب جو حضرت ابراہیم پہنچے اس کی نماز تمام نہیں ہو رہی، انتظار کر رہے ہیں حضرت ابراہیم یہاں تک کہ اس کی نماز تمام ہو جائے. اب جو نماز تمام ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے کہا، بھائی بتا کہ انسان کے لیے سب سے سخت دن کون سا ہوگا؟ اس نے کہا قیامت کا دن سب سے سخت ہوگا. ابراہیم نے کہا آؤ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم سب کے لیے وہ دن آسان ہو جائے. اس نے کہا ایک دعا میں 30 سال سے مانگ رہا ہوں، مسلسل مانگ رہا ہوں، 30 سال سے مانگ رہا ہوں، کہا کیا دعا ہے؟ کہا میں نے جب تک یہ دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ میں گنہگار ہوں خطا کار ہوں. عزیزو یہ نہیں کہا کہ خدا بند تعالیٰ مجھ پر نعوذ باللہ ظلم کر رہا ہے, میری دعاؤں کو رد کر رہا ہے, قبول نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہہ رہا ہے مجھ میں کوئی کوتاہی ہے, مجھ میں کوئی کمی ہے کہ ایک لمبے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. جب تک وہ دعا قبول نہیں ہو جائے گی میں اگلی دعا نہیں کروں گا, یعنی اپنی اتنا کرتا رہوں گا اور دعا مانگتا رہوں گا. جس دن دعا قبول ہو جائے گی تو میں سمجھوں گا اب دوسری دعا مانگنے کے لائق ہو گیا ہوں. بازیزو دوسری دعا نہیں مانگوں گا. ابراہیم نے کہا دعا کیا ہے؟ کہا میں نے ایک مرتبہ مکے میں حرم خدا کے قریب ایک نوجوان کو دیکھا, اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی. میں قریب گیا, سلام کیا, نام پوچھا, اس نے اپنا نام اسماعیل بتایا. میں نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابراہیم خلیل خدا کا بیٹا ہوں. بہ اسی وقت تمنا ہوئی کہ بیٹے کی زیارت ہو گئی, اب بابا کی زیارت کر لوں. بازیزو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بیٹے کی زیارت کے بعد تمنا زیارت کی تھی تو باپ کی زیارت کی تمنا تھی, اب باپ کی زیارت ہو چکی ہے, تمنا ہے کہ بیٹا آ جائے, وہ آئے کہ جس کے آنے سے کائنات میں عدل و انصاف کا رواج ہو, جس کے آنے سے دنیا میں انصاف قائم ہو, جس کے آنے سے قرآن کی حکومت قائم ہو. کہا اگر تم نے یہ دعا مانگی تھی تو تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی, میں ہی ابراہیم ہوں. اب تو ہاتھ اٹھا کر ہم دونوں دعا کریں. تو اندازہ لگایا کہ 30 سال تک اپنے حق کے امام سے ملنے کے لیے, امام کی ایک زیارت کے لیے, امام کی ایک جھلک کے لیے اگر وہ دعا کر سکتا ہے تو بتائیے عزیزو ہمیں تو کتنی دعائیں کرنی چاہیے. میں نے عرض کیا جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا, جب تک اپنی کمی کا احساس نہیں ہوگا, جب تک اپنی غلطیوں پر نادم نہیں ہوں گے, جب تک اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں اپنے پاس احساس ندامت نہیں ہوگا, اس وقت تک نہ دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا, نہ تاثیر پیدا ہوگی, نہ امام راضی ہوں گے, نہ راہ ہموار ہوگی, نہ پردہ اٹھے گا, نہ امام آئیں گے. بازیزو امام کے آنے سے کتنی باتیں جڑی ہیں. امام کے آنے سے رجت جڑی ہوئی ہے, امام کے آنے سے انتقام جڑا ہوا. کون سی رجت؟ جس رجت کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہماری آمد کا اور ہماری رجب کا انتظار کرے. ہم زیارت جامعہ میں پڑھتے تو ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں مرتقب لدولتکم منتظر لامرکم مصدق لرجعتکم. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اے اہل بیت رسالت, آج سب کے سب آئیں گے, علی بھی آئیں گے, حسن بھی آئیں گے, حسین بھی آئیں گے, ان کی رجعتیں ہوں گی, یہ آئیں گے, حکومت قائم ہوگی. اور اتنا ہی نہیں, آپ نے اکثر سنا حضرت عیسیٰ آئیں گے, 40 سال زندہ رہیں گے, شہید کر دیے جائیں گے. نہیں عزیزو, حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہمارے آئمہ بھی آئیں گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے وقت کے امام کو بھی شہید کیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے پوری کائنات میں عدل و انصاف کا پرچم بلند ہو چکا ہوگا. امام خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے, کہیں گے انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. 313 آپ کے اصحاب ہوں گے جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے, جو اصحاب بدر کی تعداد کے برابر ہوں گے, جو آپ کے قریب رہا کریں گے. معبود ہمیں امام کے مقربین میں شامل کر لے, امام کے چاہنے والوں میں شامل کر لے. اگر زندہ رہے تو امام کے ناصروں میں رہے, اگر موت آ جائے تو مرنے کے بعد جیسا میرے مولا نے فرمایا ہے ویسے مومن ہو جائے کہ ہماری میتوں کو زندگی مل جائے اور اجازت مل جائے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. ہاں عزیزو لوگ امام کی نصرت کو پہنچیں گے, کائنات میں امن و امان قائم ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں, روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی لیکن نیام میں ہوگی, تو ذوالفقار کے جملے ہیں بہار الانوار میں کہ ذوالفقار کہے گی قم یا ولی اللہ انتقم من اعداء اللہ, اے ولی خدا کھڑے ہو جائیے, قیام کیجئے اور دشمنان خدا سے انتقام لیجئے. ہاں عزیزو اگر دشمنان خدا سے انتقام لینے کے لیے میرے مولا کی تلوار قیامت کے دن کہے گی, کیوں نہ کہے گی, کیونکہ یہ تلوار ہی تو تھی جو کربلا میں بعد شہادت علی اصغر رو رہی تھی. ہاں عزیزو کربلا کی زمین کہہ رہی ہوگی اے حجت خدا بلند ہو جائیے, قیام کیجئے, انتقام لیجئے. آپ کو اکبر کے زخمی سینے کا انتقام لینا ہے، علی اکبر کے زخمی سینے کا انتقام لینا ہے، عباس کے کٹے شانوں کا انتقام لینا ہے، اصغر کے زخمی گلے کا انتقام لینا، اونو محمد کا انتقام لینا، اے ولی اللہ، اے حجت خدا، آپ کو سکینہ کے زخمی کانوں کا انتقام لینا ہے، اے مولا آئیے، اے مولا آئیے، عجب نہیں، عجب نہیں، کربلا کا بیمار امام کہہ رہا ہوگا، اے میرے لال، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کی منزل سختی، میری پھوپھیاں اور بہنیں بے مکناؤ چادر تھی، اے لال آؤ، ارے ان سب کا انتقام لے لو، ہاں عزیزو، ارے کربلا سے سب شہید پکار پکار کا یہی تو کہتے، یبن الحسن العسکری اجل علی ظہورک، ہاں عزیزو، ارے ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹی نے اپنے وطن سے اتنی دور مجلس منعقد کی، آپ آئے ہیں، پرسا دیا ہے، پرسا دے رہے، ارے دل کو ڈھارس ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، لیکن ہائے سکینہ، ارے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو کس عالم میں باپ کا سایہ اٹھا، کہ باپ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، ارے پسے گردن سے ذبح کیا گیا، ارے کیا سکینہ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حسین کی لاش پامال کی گئی، ارے سکینہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ باپ کا سر تھا نوکے نیزہ پر بلند تھا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائه و تسلیما لامره، پروردگارا تجھے چاردہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہماری اس قلیل سے عمل کو قبول فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحوم سید علی حسن زیدی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے روشن و منور فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع